السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
پاکستانی وزیراعظم کا کابل کا دورہ، علاقائی سلامتی پر افغان قیادت سے مذاکرات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں اغوا کے بعد نوجوان کا سر قلم کر دیا گیا۔ بھارتی حفاظت دستوں کی حالیہ کارروائیوں میں 13 عسکریت پسندوں اور 5 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے روز 38 روسی افراد اور کمپنیوں پر وسیع پیمانے کی تاثیرات عائد کی ہیں، اور اسرائیلی سرحد کے نزدیک غزہ کی پٹی کے علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم ایک فلسطینی ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا افغانستان کا دورہ مثبت رہا ہے۔ دورے کے دوران پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ دونوں ممالک میں سیویلین قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ افغان مصنوعات کی درآمد پر عائد اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے افغان بھائیوں کے لیے 40,000 ٹن گندم بطور تحفہ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کو ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے مذاکرات میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور صدر اشرف غنی کے درمیان کابل کے صدارتی محل میں مذاکرات ہوئے، اور پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کی گئی معلومات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کے مشترکہ مقصد کو کنیکٹیویٹی یا خطے کی رابطہ کاری کے ذریعے حاصل کرنے پر اتفاق کیا۔ اس دورے میں وزیر خارجہ خواجہ آصف، وزیر داخلہ احسن اقبال، پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا اور صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال ظفر جھگڑا بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ تھے۔ افغان صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے وفد نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے علاوہ حزب وحدت کے استاد محمد محقق سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کی اگرچہ تفصیلات تو فراہم نہیں کی گئیں، لیکن انہیں افغانستان میں امن و مساہلت کے لیے کی جانے والی کوششوں کے سلسلے میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سینٹ کے رکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کے درمیان رابطے اہم ہیں۔
رابطے تو ہمیشہ بہت عام ہوتے ہیں، اور رابطہ ایک ایسے ملک سے جو ہمارا پڑوسی ہے، تو ہمارا ایک خاص ریلیشن شپ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سٹینڈ آف تھا، کوئی ایک بڑی جو ہے بیانات آئے افغانستان کے صدر کی طرف سے جو کہ بیڈ ٹیسٹ میں تھے، تو ابھی خوشی ہے کہ چیف آرمی اسٹاف گئے تھے، انہوں نے ایک راہ ہموار کی، بات چیت ہوئی، ابھی وہ پرائم منسٹر کی بات انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اوپن ہارٹ کے ساتھ ان کو بات کریں گے اور بات سنیں گے۔
وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے کے دوران افغان امن عمل، خاص طور پر صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کے درمیان مذاکرات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ان کے خلاف ناکافی کارروائی کے دو طرفہ الزامات پر کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ جمعے کی دوپہر پاکستانی وزیر اعظم کابل کے ہوائی اڈے سے جب افغان صدارتی محل پہنچے تو صدر اشرف غنی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مہمان وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس دورے کے آغاز سے قبل پاکستان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ دونوں ممالک کی قیادت انسداد دہشت گردی اور سلامتی سے متعلق معاملات پر بات چیت کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنے پر بھی تبادلہ خیال کرے گی۔ صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس دورے کی دعوت دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اگرچہ کمی آئی ہے، بلوچستان کی ہزار آبادی اب بھی حملوں کی زد میں ہے۔ تازہ ترین حملہ 1 اپریل کو ہوا۔ اس حملے کے بعد سے ہزارہ ٹیکسی ڈرائیورز کی کال پر کوئٹہ کی علمدار روڈ پر دھرنا جاری ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مرتضی زہری۔
اس دھرنے کا آغاز 1 اپریل کو میزان چوک کے قریب ہزارہ برادری کے ٹیکسی پر فائرنگ کے بعد ہوا۔ اس واقعے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور محمد آشم پہلے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسافروں کو سواری کی سہولت فراہم کرتے تھے۔ ہزارہ برادری کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات کے بعد انہوں نے اپنا کام کوئٹہ میں علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے یہ دھرنا اس لیے دیا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے بچے انتظار کرتے ہیں کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، اور بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے، تم زندہ ہو یا نہیں۔ اس دھرنے میں نوجوان اور بوڑھے افراد کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت صوبے بھر میں سیکیورٹی کے لیے عملی اقدامات کرے۔
خواتین اس سٹنگ کا حصہ ہے کیونکہ ہم پرامن بلوچستان چاہتے ہیں، ہم پرامن پاکستان چاہتے ہیں۔ ہمارا خواب یہ ہے کہ ایسا پاکستان ہو جو سب کے لیے ہو، تو یہ ہمارا دھرنا پورے پاکستان کے لیے۔
لیاقت علی ہزارہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے مطابق تشدد کے واقعات کے باعث ہزارہ کمیونٹی کے بہت سے لوگ کوئٹہ سے اسلام آباد، پنجاب اور بیرون ملک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
1998 سے ہزارہ جینوسائٹ کوئٹہ شہر میں تسلسل سے جاری ہے۔ فگر 2000 سے اوپر جا چکی ہے اور تقریباً ہمارے 400,000 لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے آسٹریلیا، یورپ اور انڈونیشیا کے مختلف جزائر میں زندگی گزار رہے ہیں۔
دھرنے کے شرکا کے بقول وزیر اعلیٰ بلوچستان ان سے مذاکرات کرنے آئے تھے، مگر دھرنے کے شرکا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہاں موجود افراد کا کہنا ہے کہ ان پر تسلسل کے ساتھ عملے ہو رہے ہیں، تاہم حکومت کا موقف ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران ہزارہ برادری پر حملوں میں کمی آئی ہے۔ بلوچستان میں بسنے والی ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کے واقعات کے باعث ہزارہ قبائل کے لوگ اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔
ایک ایسے وقت میں جب کہ آئندہ عام انتخابات کے مستقبل سے متعلق سوالات اٹھ رہے ہیں، سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس بر وقت انتخابات کے اپنے اعلان پر عمل کرانے کے ساتھ تمام جماعتوں کے لیے یکساں مواقعوں کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں رواں سال ہونے والے عام انتخابات سے پہلے بعض حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ یہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں ایسے کسی اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور عدلیہ کسی غیر آئینی اقدام کو قبول نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر نہ ہو سکیں۔ ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے بر وقت انعقاد کے حق میں ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوششیں ملک جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکمران جماعت اور سابق وزیر اعظم نواز شریف عوام میں مقبول رہتے ہیں اور ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو شاید انتخابات ملتوی کرنے کی کوشش کی جائے، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔
یہ آسان تو نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا اور یہ بڑا نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے ایک بہت ہی بدقسمت سٹیپ ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے ہوئے یہ کرے گا۔ جو اگر ایسا کرے گا وہ حقیقت یا تو بات سے بے بہرا ہوگا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جبھی وہ کرے گا۔
واضح ہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور فوج کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے بر وقت انتخابات سے متعلق بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کے معاملے کا نوٹس بھی لینا چاہیے،
مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ پھر سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، معیار سب کے لیے برابر ہو۔
واضح رہی کہ پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کے گزشتہ ماہ کے اوائل میں ہونے والے انتخابات کے دوران ملک کی تقریباً تمام بڑی جماعتوں کی طرف سے ایسے الزامات سامنے آئے کہ بعض امیدواروں نے ووٹ کے اصول کے لیے پیسے اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ تاہم اس حوالے سے اب تک کسی بھی جماعت یا فرد کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ٹھوس شواہد فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے تجزیہ کاروں ڈاکٹر عاصم یوسفزئی اور بیرسٹر امجد ملک سے گفتگو کی۔ انہوں نے ڈاکٹر عاصم یوسفزئی سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ انتخابات سے قبل عبوری حکومت کی تشکیل کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور کیا آپ کے خیال میں بر وقت انتخابی عمل مکمل ہو سکے گا؟ تو ان کا کہنا تھا،
اگرچہ اس وقت بہت پریشر ہے، پاکستان میں جو الیکٹورل پروسیس ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن میرے خیال میں اگر کوئی کوشش بھی کرے تو یہ جو انتخابی پروسیس ہے اس کو رکوانا اس وقت ممکن نہیں ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ انتخابات تو وقت پر ہی ہوں گے۔ اگرچہ اس وقت ایک ٹرم یوز کیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ، تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا نہ ہو، اور ایک پارٹی کو یا دو پارٹیز کو جو ہے وہ ایک اس وقت ایک پریفرنس دی جا رہی ہے کسی اور کے اوپر، جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو اس پہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہوتے ہیں انتخابات کے، وہ پھر جو ہے ان کی آبزرویشنز پازیٹیو نہیں ہوتی ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوگا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ جو نتائج ہیں وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہوں گے، اور اس سے پاکستان کو مزید جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اس وقت جو سب سے بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کام کرنے دیا جائے، اور کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوگی پاکستان کے لیے، کیونکہ آلریڈی پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان پہ۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ابھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو اپنے ہی دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے جو ان کا کام ہے، جیسے کہ الیکشن میں آرمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کا یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ صرف سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ اسی طرح سے جو عدلیہ ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز اور اس طرح کے کام ان کے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے کام کریں۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں، اور یہ ایک بہت کریٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ایک دو مہینے میں ہونے والی ہے، اور سارا انحصار اسی پہ ہے کہ ایک شفاف الیکشن ہو تاکہ اس کے بعد جو بھی حکومت بنے اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے، تاکہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہو انٹرنیشنل سین پہ اور ریجنل سین پہ، کیونکہ ریجنل سین پہ بھی کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہوگی تو جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔
یہ ڈاکٹر یوسف زئی تھے جو گفتگو کر رہے تھے پروگرام جہاں رنگ میں ہماری میزبان بہجت جیلانی کے ساتھ۔ نایاب سیاہ ہرن کے شکار کے تقریباً 20 سال پرانے مقدمے میں 5 سال کی قید کی سزا پانے والے بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ ہفتے تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جودھ پور کی سیشن عدالت نے جمعے کے روز ضمانت کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ ضمانت پر حتمی فیصلہ نہ ہونے کے باعث بالی ووڈ اداکار کو ایک اور رات جیل میں گزارنا ہوگی۔ بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 48 گھنٹوں کے دوران اغوا کے بعد سر قلم کیے جانے کا دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں لشکر طیبہ کے عسکریت پسند ملوث ہو سکتے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک نوجوان کو اس کے گھر سے بندوق کی نوک پر اغوا کرنے کے بعد اس کا سر قلم کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 25 سالہ منظور احمد بٹ کی بغیر سر کے لاش شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع حاجن علاقے میں سیبوں کے ایک باغ میں ملی۔ یہ جگہ مقتول کے گھر سے چند میل کے فاصلے پر ہے، جہاں سے مسلح افراد اسے اور اس کے والد کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پولیس کہتی ہے کہ قتل کیے گئے نوجوان کا والد عبدالغفار اغواکاروں کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، حالانکہ فرار ہونے کی کوشش کے دوران وہ ان کی فائرنگ میں زخمی ہوا تھا۔ یہ واقعہ اسی علاقے میں ایک اور شہری منتظر احمد پرے کو مسلح افراد کی طرف سے اس کے سسرال سے اغوا اور پھر قتل کیے جانے کے 2 دن بعد پیش آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے واقعے میں مسلح افراد نے نجی گھر میں زبردستی گھس کر افراد خانہ پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا، جس سے ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے دونوں واقعات کے لیے لشکر طیبہ کو، جسے امریکہ اور بھارت نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لشکر طیبہ نے تاحال اس الزام پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے اس استفسار پر کہ اغوا اور قتل کے پہلے واقعے کے بعد پولیس دوسرے واقعے کو روکنے میں ناکام کیوں ہوئی، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے کہا،
پولیس کے پاس 50 آنکھیں تو ہیں نہیں کہ آپ کے ملٹنٹ کدھر چھپے ہیں اور لوگوں نے کہاں ان کو پناہ دی ہے۔ اگر کسی سول آدمی کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، یہ تو ملٹنٹ جانے یا جو لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں وہ جانے، یہ ان کے پولیس اپنے سے کوشش کر سکتی ہے۔
اس دوران مسلم اکثریتی وادی کشمیر اور جموں خطے کی چناب وادی کے بعض علاقوں، جن میں بانہال کا قصبہ بھی شامل ہے، بھارتی حفاظت دستوں کی حالیہ کاروائیوں میں 13 عسکریت پسندوں اور 5 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو کی گئی ہڑتال کے دوران، جس کے لیے اپیل تاجروں کی ایک انجمن نے کی تھی، وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں مشتعل نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ غم و غصے سے بھفرے نوجوانوں اور 9 عمر لڑکوں نے پولیس اور نیم فوجی دستوں پر سنگ باری کی۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والوں کے بیچ اشک آور گیس کے گولے پھینکے، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کہتی ہے کہ زخمیوں میں اس کا ایک تھانے دار بھی شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حفاظتی دستوں کی تازہ کارروائیوں کے دوران 1 عسکریت پسند کو ہلاک اور 1 کو گرفتار کیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے روز 38 روسی افراد اور کمپنیوں پر وسیع پیمانے کی تعزیرات عائد کی ہیں۔ یہ پابندیاں روسی حکومت کے 7 قریبی ساتھیوں پر عائد کی گئی ہیں، جن میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی ساتھی ایلومینیم کے بڑے تاجر دیری پاس کا شامل ہیں، جن کی 12 کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان کے علاوہ روسی حکومت کے 17 عہدیداروں اور روسی ملکیت والی ہتھیاروں کی تجارت کرنے والی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں کسی واحد واقعے یا امر کے جواب میں نہیں ہیں، بلکہ یہ روسی حکومت کے مجموعی رویے کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھنے والی تجارتی جنگ کا ذمہ دار چین اور اس کی طرف سے بہت لمبے عرصے سے اپنائے گئے ناجائز طریقہ کار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر ترجمان نے جمعرات کو بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کے کوئی اقدامات فی الحال نافذ نہیں کیے گئے ہیں، تاہم امریکہ کے لیے یہ صورتحال غیر مستحکم ہے اور زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیرفز میں اضافہ عالمی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک۔
امریکی خریدار عموماً ڈپارٹمنٹل سٹورز پر ملنے والی چینی مصنوعات جیسے ملبوسات، الیکٹرانکس، کھلونے اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء سستے داموں خریدنے کے عادی ہیں۔ اب اگر امریکی حکومت چینی مصنوعات پر محصولات یا ٹیرفز عائد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر امریکیوں کے لیے ایسی مصنوعات سستے میں ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی قسم کے خدشے کا اظہار نیو یارک کی ایک رہائشی ان الفاظ میں کر رہی ہیں۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور میری کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو میں زیادہ خریداری نہیں کر پاؤں گی۔ امریکہ کے محصولات بڑھانے کے جواب میں چین نے اپنی بنائی ہوئی ایسی مصنوعات کی ایک فہرست جاری کی ہے جن کی قیمت اس فیصلے کے عائد کیے جانے کے بعد بڑھ سکتی ہے۔ ان میں سویابین اور اس سے بنی اشیاء، گاڑیاں اور کیمیکل اشیاء شامل ہیں۔ ریاست ایلینوئے کے ایک کسان جان کیفنر اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کو ایک پیغام میں کہہ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ ایسے اقدامات بھی نہ کریں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکنامک کاؤنسل کے لیری لوڈوک نے جمعرات کے روز صدر ٹرمپ کی پالیسیز کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
The damage to our economy comes from China's restrictive practices. I mean,
ہماری معیشت کو درپیش نقصانات چین کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ الزام چین پر عائد ہوتا ہے، وہ ایسا دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ پر اس کا الزام عائد نہ کیجیے، ٹرمپ وہی کر رہے ہیں جو دنیا میں ہر شخص کہتا ہے کہ میں کروں گا۔ دوسری جانب چین میں موجود امریکی تجارت کے ایک ماہر ولیم زیرٹ نے کہا ہے کہ فی الحال دونوں جانب سے محصولات میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوا۔
Whether it's 1,000 items, whether it's 5,000 items, what I'm hoping is that the two sides will get
بھلے معاملہ 1,000 مصنوعات کا ہو یا 5,000 مصنوعات کا، میں امید کرتا ہوں کہ محصولات عائد کرنے سے پہلے دونوں جانب سے بات چیت میں پیش قدمی ضرور ہوگی اور اس مسئلے کے حل کی کوشش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ویسٹ ورجینیا میں اسی حوالے سے ہونے والی ایک راؤنڈ ٹیبل بحث میں ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک بار چین اور امریکہ کے درمیان معاملات سیدھے ہو جائیں تو دونوں ملکوں کے تعلقات بہترین ہو سکتے ہیں۔ نخبت ملک، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اسرائیلی سرحد کے نزدیک غزہ کی پٹی کے علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم ایک فلسطینی ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ جھڑپیں اسرائیلی فوج کی طرف سے 19 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد اسی علاقے میں ہوئیں، ایک مظاہرے کے بعد شروع ہو گئیں۔ رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر نخبت ملک۔
غزہ کی پٹی کے علاقے میں ہزاروں فلسطینیوں نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جہاں وہ اسرائیلی فوج کا سامنا کر رہے تھے۔ فوجیوں نے ان پر آنسو گیس، ربر کی گولیاں اور دیگر اسلحہ استعمال کیا تاکہ فلسطینی سرحد پار نہ کر سکیں۔ مظاہرین نے اس موقع پر ٹائر جلائے اور پوری فضا کو گہرے سیاہ دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص نے کہا کہ ٹائر جلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کو اندھا کر دیا جائے اور وہ ہم پر گولیاں نہ چلا سکیں۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ سرحد پار کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع لیبرمین نے ان مظاہروں کو لوگوں کو اکسانے کی کارروائی قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کسی نے بھی اسرائیلی سرحد پار کرنے کی کوشش کی تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ نہتے لوگوں پر فائرنگ کرنا طاقت کا بے جا استعمال ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ہر ہفتے ہونے والے یہ مظاہرے رواں سال مئی میں اسرائیل کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر اختتام پذیر ہوں گے۔ نخبت ملک، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
نیو یارک میں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ ثاقب الاسلام۔
مالی پریشانی کے باعث رومینیا سے تعلق رکھنے والے ایک 65 سالہ ٹیکسی ڈرائیور کی حالیہ خودکشی کا واقعہ نیو یارک میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں۔
وہ اسے برداشت نہیں کر سکا، میں کر سکتا ہوں، میں آخری دم تک لڑوں گا، یہ میرا حق ہے، میں نے اس شہر میں وقت لگایا ہے اور وہ مجھے لوٹ رہے ہیں۔
نیو یارک شہر میں یلو کیبز یا پیلی ٹیکسیز کی تعداد زیادہ سے زیادہ 13,000 ہے، لیکن اوبر جیسی کرائے کے لیے دستیاب نجی گاڑیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ کر 60,000 ہو گئی ہے، جن کی تعداد پر کوئی پابندی بھی نہیں۔
ہم اپنے بھائیوں کو دفن کر کر کے تنگ آ گئے ہیں، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ گاڑیوں کے مالک ڈرائیورز دیوالیہ ہو رہے ہیں، گرین کیب مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور لیموزین اور دوسری ٹیکسی سروسز والے بھی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔
فروری کے مہینے میں یہاں نیو یارک سٹی ہال کے سامنے ڈگ شفٹر نامی لیموزین ڈرائیور نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے فیس بک پر 100 سے زائد گھنٹے فی ہفتہ کام کرنے کے باوجود خراب مالی حالات کے بارے میں ایک پوسٹ بھی کی تھی۔ نریندر بھیل جیسے ڈرائیور کہتے ہیں کہ ٹیکسی کی مانگ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک کام کرنا پڑتا ہے، جو شہر کے پیشہ ور ڈرائیورز کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
گھر کا کرایہ اور پیٹرول کا خرچہ نکال کر کچھ نہیں بچتا، تو آپ کو دن میں 10 کی بجائے 15-16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔
ایسے ہی حالات دوسرے ڈرائیورز کے بھی ہیں، جس میں 90% تارکین وطن ہیں، اور اس پیشے کو پسند کرنے والے ڈرائیورز بھی اب اس کام سے خائف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف صارفین بلکہ ٹیکسی چلانے والوں کے پاس بھی اب اوپر جیسے نسبتاً کم قیمت اور آسان انتخاب موجود ہیں۔ ثاقب الاسلام، اردو، وی او اے۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
بانسری نوازی اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے لاہور کے مختار حسین نے موسیقی اور آرٹ کی خاطر اپنے گھر اور آبائی شہر کو چھوڑ دیا ہے۔ اس بارے میں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
میرا نام مختار حسین ہے اور میرا تعلق جنگ سے ہے، حق باؤ کی نگری سے۔ بانسری سے مجھے بچپن سے عشق ہے۔ میں بلوچ ہوں نا، مجھے ذرا رشتہ داروں سے نہ شرم آتی، وہ کہیں گے یہ بلوچ ہو کے یہ میراثیوں والا کام کر رہا ہے، لیکن یہاں مجھے شرم نہیں آتی، میرا شوق ہے۔
رشتہ دار، برادری کے لوگ مختار کے پیار کو برا بھلا نہ کہیں، تبھی وہ تقریباً 30 سال پہلے اپنا علاقہ چھوڑ لاہور آ بسا۔ کرائے کے ایک کمرے میں اپنی دنیا بسائی اور بانسری سے اپنی محبت کے سہارے روزگار کمانا شروع کیا۔ یہاں وہ بانس کی چھڑی کو کھوکھلا کرتا ہے اور اس میں سات سوراخ کر کے ایک سریلا آلہ تیار کرتا ہے۔
لاہور میں مجھے کم سے کم 25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال جی، اور میں نے ہر جگہ پہ بانسری بیچی ہے، داتا صاحب، نارکلی، یہاں مین مارکیٹ، لبرٹی اور برکت مارکیٹ، ایسے مختلف علاقوں میں چل پھر کے میں بچوں کی روزی کماتا ہوں۔ ہر شہر میں گیا ہوں، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کراچی، کوٹا، ایسے مختلف شہروں میں، کوئی ایسا شہر نہیں جو میں نے اس فن کو، ہر شہر میں میں لے کے گیا ہوں۔ اس فن کو سیکھنے والے بہت ہیں اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔
10 سال استاد کی خدمت کی، تب جا کر مختار سروں میں ڈوبی اس دنیا میں اترنے کے قابل ہوا۔
بانسری کا جو ہے نا ایک خاموشی کے ساتھ تعلق ہے، اس خاموشی میں بانسری خوبصورت اور اچھی لگتی ہے، اور اس کے ٹائم ہوتے ہیں راگوں کے، کوئی صبح کے راگ ہیں، کوئی شام کے ہیں، ٹوڑی ٹھاٹ، میاں کی ٹوڑی، ایسے اور بھی ٹوڑیاں ہیں۔ صبح کے راگ بھیرو ہو گیا، راگ بھیرو وہ صبح کا راگ ہے جی، شام کا جو ہے وہ ایمن کلیان ہے، کلیان ٹھاٹ سے تعلق ہے اس کا، ایمن کلیان، ایسے کافی ہیں۔ تو میرے ذہن کے مطابق یہ علم جو ہے ایک سمندر ہے، یہ بانسری کا سر ہر چیز سے میچ کر سکتا ہے، تمبے سے، گٹار سے، ستار سے، ہر چیز سے، اور کوئی بھی ساز ایسا نہیں ہے جو بانسری سے علیحدہ ہو۔ بانسری جو ہے اکیلی بھی بج سکتی ہے، یہ ایسا ساز ہے جس ساز کے ساتھ یہ لگ جائے نا، اس ساز کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
5 کالے اور 7 سفید سروں والی بانسری ہارمونیم کے ساز کے حساب سے بنتی ہے۔ مختار کو اکثر ایسی محافل میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں اس فن کے قدردان ہوتے ہیں اور اچھے انعام سے نوازتے ہیں۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔